السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. تقریباً 2 برس تک مذاکرات کے بعد ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا ہے جو ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے سے روکے گا، اور اس کے بدلے میں اس پر سے وہ عالمی تعزیریں ختم کر دی جائیں گی جو ایرانی معیشت کو سخت نقصان پہنچانے کا باعث بنی ہیں. صدر اوباما نے کہا کہ یہ معاہدہ اس بات کا اظہار ہے کہ امریکی سفارتکاری حقیقی اور بامانی تبدیلی لا سکتی ہے.
This deal demonstrates that American diplomacy can bring about real and meaningful change. Change that makes our country and the world safer and more secure. This deal is also in line with a tradition of American leadership.
بڑی عالمی طاقتوں اور ایران کے درمیان طے پانے والے تاریخی معاہدے کو اقوام متحدہ اور روس نے سراہا ہے، لیکن اسرائیل نے اس کی مذمت کی ہے. پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں نے بھی جاری بیانات میں اس کا خیر مقدم کیا ہے.
پاکستان کی طرف سے ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان معاہدے کا خیر مقدم. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
ان خبروں کے علاوہ نئی دہلی سے یہ رپورٹ.
آندھرا پردیش میں گوداوری پشکرم تہوار کے دوران بھگدڑ، 29 افراد ہلاک، متعدد زخمی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
خبریں تفصیل کے ساتھ. ایران کے مذاکرات کاروں اور عالمی طاقتوں کے ایک گروپ کے مابین بالآخر ایک تاریخی معاہدہ طے پا گیا. اس معاہدے کے تحت ایران کو اپنا جوہری پروگرام محدود کرنا ہوگا، جس کے عوض اس پر سے عائد پابندیاں اٹھا لی جائیں گی. جیف کسٹر کی ایک رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس.
یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ فریڈریکا موگرینی نے اس معاہدے کو دنیا کے لیے امید کی ایک کرن قرار دیا ہے. اس معاہدے کا اعلان فریڈریکا موگرینی اور ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے ویانا میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کیا. مز موگرینی کے الفاظ،
What we are announcing today is not only a deal.
آج ہم جس چیز کا اعلان کر رہے ہیں وہ محض ایک معاہدہ نہیں ہے، بلکہ ایک بہتر معاہدہ ہے، اور تمام فریقین اور عالمی برادری کے لیے ایک بہتر معاہدہ. اس سے نئے ممکنات کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ 10 برس سے زیادہ عرصے سے جاری تنازع کو ختم کرنے کی جانب ایک قدم ہے. یہ الفاظ تھے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ فیڈریکا موگرینی کے. صدر اوباما نے نائب امریکی صدر جو بائیڈن کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اس معاہدے سے مشرق وسطی میں سلامتی کا عنصر آئے گا. ان کے الفاظ،
As America negotiated from a position of strength and principle, we have stopped the spread of nuclear weapons in this region. Because of this deal, the international community will be able to verify.
امریکہ نے یہ بات چیت اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے اور اصولوں کی بنیاد پر کی ہے. ہم نے اس خطے میں جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روک دیا ہے. اس سمجھوتے کی وجہ سے عالمی برادری آج یہ تصدیق کرنے کے قابل ہو گئی ہے کہ اسلامک ریپبلک آف ایران جوہری ہتھیار بنانے کے قابل نہیں رہا. یہ الفاظ تھے صدر اوباما کے. تاہم معاہدے کے باضابطہ اعلان سے پہلے اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نتنیاہو نے اس سمجھوتے کی مذمت کی اور اسے ایک سنگین غلطی قرار دیا. ان کے الفاظ،
Our concern of course is that the militant Islamic state of Iran is going to receive a sure path.
بے شک ہم فکر مند ہیں کہ انتہا پسند اسلامک اسٹیٹ آف ایران جوہری ہتھیار کی جانب راستہ اختیار کر رہا ہے. بہت سی وہ پابندیاں جو اسے وہاں جانے سے روکتی ہیں اٹھا لی جائیں گی، اور بدلے میں ایران کو اربوں ڈالرز کی شکل میں انعام بھی دیا جائے گا، جس کی وجہ سے ایران خطے اور دنیا بھر میں اپنی جارحیت اور دہشت گردی جاری رکھ سکے گا. یہ ایک تاریخی غلطی ہے. یہ الفاظ تھے اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نتنیاہو کے. یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ مز موگرینی نے صحافیوں کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اس سمجھوتے کی مکمل تفصیلات منگل کو جاری کر دی جائیں گی. اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ایران کا جوہری پروگرام پر امن ہو اور یہ جوہری ہتھیار بنانے کے لیے استعمال نہ ہو، عالمی طاقتیں اور ایران ایک لمبے عرصے سے ایک حتمی معاہدے پر کام کر رہے تھے۔ ان مذاکرات میں ایران کا سب سے بڑا مطالبہ اقوام متحدہ اور دیگر ریاستوں کی جانب سے ایران پر عائد اقتصادی پابندیوں کا خاتمہ تھا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تقریباً دو برس تک مذاکرات کے بعد ایران اور چھ عالمی طاقتوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا جو ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے سے روکے گا اور اس کے بدلے میں اس پر سے وہ عالمی تعزیریں ختم کر دی جائیں گی جو ایرانی معیشت کو سخت نقصان پہنچانے کا باعث بنی ہیں۔ ویانا سے وائس آف امریکہ کی ہیدر مرڈک کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
ایران، امریکہ، چین، روس، جرمنی، فرانس، برطانیہ اور یورپی یونین نے منگل کے روز اعلان کیا کہ دو برس تک بات چیت کے بعد اب آخری کار ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ عہدیداروں نے اسے ایک اچھا معاہدہ قرار دیا جس کی تمام فریق کوشش کر رہے تھے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا،
Our quarrel has never been with the Iranian people and we realize how deeply the nuclear related sanctions have affected the lives۔
ہمارا جھگڑا کبھی بھی ایرانی عوام کے ساتھ نہیں تھا اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ ایٹمی امور سے متعلق تعزیروں سے ایرانیوں کی زندگی کتنی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ یہ آج کے معاہدے کا نتیجہ ہے کہ اب یہ صورتحال تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی کیونکہ ایران نے اپنے ایٹمی پروگرام میں ڈرامائی تبدیلیوں کو قبول کر لیا ہے۔ کیری نے کہا کہ اگر معاہدہ نہ ہوتا تو ایران چند ہی ماہ میں 10 بم بنانے کا مواد رکھتا تھا، مگر انہوں نے کہا کہ معاہدے کے تحت ایران کو ایک سال کے اندر بم بنانے کے لیے مواد جمع کرنے میں ایک اشرہ لگے گا۔ ایران کا اصرار ہے کہ اس کا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے اور یورپی یونین کی مذاکرات کار فریڈریکا موگرینی کہتی ہیں کہ ایران نے یقین دلایا ہے کہ وہ کبھی بھی ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تاہم عالمی لیڈروں کو اب بھی مشرق وسطی میں کشیدگیوں میں اضافے کا خدشہ ہے اور انہیں یہ بھی خدشہ ہے کہ اگر ایران نے ایٹمی ہتھیار بنا لیے تو اس سے ایران اور سعودی عرب اور اسرائیل جیسے حریفوں میں فوجی تنازع شروع ہو سکتا ہے۔ صدر باراک اوباما نے معاہدے کے بعد اپنے خطاب میں کہا،
Put simply, no deal means a greater chance of more war in the Middle East. Moreover, we give nothing up by testing whether or not this problem can be solved peacefully.
سادہ الفاظ میں، کوئی معاہدہ نہ ہونے سے مشرقی وسطی میں مزید جنگ کا خطرہ بڑھ جاتا، اور مزید یہ کہ یہ جاننے کے لیے کہ آیا یہ مسئلہ پرامن طور پر حل ہو سکتا ہے، ہم نے کوئی چیز ترک نہیں کی۔ امریکہ اور ایران دونوں ممالک میں ناقدین کہتے ہیں کہ معاہدے سے دوسرے فریق کو فائدہ پہنچے گا۔ اب سفارتکاروں کو اس معاہدے کی اندرون ملک منظوری کا مرحلہ درپیش ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
منگل کے صبح صدر اوباما نے وائٹ ہاؤس سے اپنے خصوصی خطاب میں اس معاہدے کی اہمیت اور افادیت پر روشنی ڈالی۔ صدر اوباما کی تقریر کے اقتباسات پر مبنی ایک خصوصی رپورٹ اسد نذیر کی زبانی۔
A comprehensive long-term deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon. This deal demonstrates that American diplomacy can bring about real and meaningful change.
صدر اوباما نے منگل کی صبح کو وائٹ ہاؤس سے اپنے ایک خصوصی خطاب میں ایران کے ساتھ اس کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں سمجھوتا طے ہونے کے مضمرات اور فوائد کا خصوصاً ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک مبسوط اور طویل المیاد معاہدہ ہے اور یہ سمجھوتا اس بات کا ضامن ہے کہ امریکی سفارتکاری دنیا میں ایک حقیقی اور بامانی تبدیلی لا سکتی ہے۔ صدر اوباما کے الفاظ،
Today, because America negotiated from a position of strength and principle,
ہمارے آج کے دور میں خطرہ یہ ہے کہ ایٹمی ہتھیار زیادہ سے زیادہ ملکوں تک پھیل سکتے ہیں، خاص طور سے مشرق وسطی میں جو اس وقت دنیا کا سب سے نازک اور پرخطر خطہ ہے۔ آج امریکہ نے اپنے موقف پر اور اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے اس خطے کو ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ سے روک دیا ہے۔ اس سمجھوتے کے بعد بین الاقوامی برادری اس بات کی تصدیق کر سکے گی کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنا سکے۔ صدر اوباما نے مزید کہا کہ ہم نے اس سمجھوتے کے تحت ان تمام معاملات کو طے کیا جس کا اس فریم ورک میں ذکر تھا جو ہم نے اس موسم بہار میں ایران اور دوسری بڑی طاقتوں کے ساتھ مل کر تشکیل دیا تھا۔ ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کی طرف جو راستہ جاتا ہے اسے منقطع کر دیا گیا ہے۔ اس مقصد کی تصدیق اور انسپیکشن معائنہ ٹیم کرتی رہے گی۔ اس سمجھوتے کے بعد ایران یورینیم کو اعلیٰ پیمانے پر افزودہ نہیں کر سکے گا جس سے ایٹم بم بنایا جا سکتا ہے۔ ایران اس سمجھوتے کے تحت اپنے دو تہائی سینٹری فیوجز کو ختم کر دے گا اور ایران اگلے 10 برسوں تک اپنے اعلیٰ سینٹری فیوجز کو استعمال نہیں کر سکے گا جن سے یورینیم کو افزودہ کیا جا سکتا ہے۔
As Iran takes steps to implement this deal, it will receive relief from the sanctions that we put in place because of Iran's nuclear program. Both America's own sanctions and sanctions imposed by the United Nations Security Council.
ایران جیسے جیسے ان معاملات کی تعمیل کے لیے اقدام اٹھاتا جائے گا اسے ان پابندیوں سے نجات ملتی جائے گی جو اس پر نافذ ہیں۔ ان میں امریکہ کی طرف سے عائد پابندیاں اور سلامتی کونسل کی طرف سے عائد پابندیاں شامل ہیں۔ یہ نرمی مرحلہ وار ہوگی۔ ایران پر سے پابندیاں اسی وقت اٹھائی جائیں گی جب ایران اس سمجھوتے پر عمل درآمد کرے گا۔ اگلے 10 برسوں تک ایران کو اس سمجھوتے پر مکمل طور سے تعمیل کرنا ہوگی اور اسی کے مطابق اضافی پابندیوں کو اٹھایا جائے گا۔ صدر اوباما نے کہا کہ ان تمام باتوں کی سلامتی کونسل کی نئی قرارداد میں توثیق کی جائے گی اور اگر ایران نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تو یہ تمام پابندیاں دوبارہ عائد کر دی جائیں گی۔ امریکی کانگریس کو یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ اس کی تفصیلات کا تفصیلی جائزہ لے اور ہماری انتظامیہ اس کی تفصیلات سے کانگریس کو مزید بھی آگاہ کرے گی۔ صدر اوباما نے کہا کہ امریکہ کے صدر اور کمانڈر چیف ہونے کے ناطے میں نے کئی مرتبہ کئی ملکوں کے خلاف طاقت کے استعمال کا ہی فیصلہ کیا ہے اور یہ فیصلے اپنی قومی سلامتی کے مفادات کو سامنے رکھ کر کیے۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ یہ ہماری قومی سلامتی کے بہترین مفاد میں ہے کہ ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری سے روکا جائے۔ اس کو روکنے کے لیے میرے یا میرے بعد آنے والے امریکی صدور کے سامنے یہی راستہ تھا کہ ایران کے ایٹمی ہتھیار کو ختم کرنے کے لیے فوجی طاقت استعمال کی جائے یا اس مسئلے کو سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جائے۔ چنانچہ میں نے اس مسئلے کو کامیاب سفارتکاری کے ذریعے حل کر لیا ہے۔ اب ایران ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کے راستے سے کوسوں میل دور ہٹ چکا ہے۔ یہ ایک مشکل اور سخت فیصلہ تھا اور اس معاہدے کو طے کرنے کے لیے ہم نے ملک کے بہترین سائنسدانوں سے مشاورت کی۔ میں چاہتا ہوں کہ کانگریس معاہدے کی اچھی طرح جانچ پڑتال کر لے۔ میرے خیال میں یہ ہماری قومی سلامتی کے مفاد میں ایک بہترین معاہدہ ہے اور اس پر عمل درآمد کو روکنے کے سلسلے میں اگر کانگریس کوئی قدم اٹھاتی ہے تو میں اس کو ویٹو بھی کر سکتا ہوں کیونکہ اس معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ صدر نے اپنی تقریر میں مشرق وسطی میں اس کے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے کہا
Now, that doesn't mean that this deal will resolve all of our differences with Iran. We share the concerns expressed by many of our friends in the Middle East, including Israel and the Gulf states, about Iran's support for terrorism and its use of proxies to destabilize the region. But that is precisely why we are taking this step.
ہم جانتے ہیں کہ سمجھوتے سے ایران کے ساتھ ہمارے دوسرے اختلافات ختم نہیں ہوں گے۔ ہم اسرائیل اور مشرق وسطی میں اپنے دیگر حلیفوں کی تشویش سے بھی آگاہ ہیں کہ ایران علاقے میں دہشت گردی کی حمایت کرتا ہے اور علاقے میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے درپردہ کارروائیاں کرتا ہے اور اسی لیے ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ایران علاقے کے لیے مزید خطرناک ثابت ہو سکتا تھا اور اسی لیے ہم دہشت گردی کے حوالے سے ایران پر عائد پابندیوں کو قائم رکھیں گے۔ ہم اسرائیل کی سلامتی کے لیے ہمیشہ پرعزم رہیں گے اور اسی طرح خلیجی ریاستوں کے مفادات کا بھی خیال رکھیں گے۔ صدر اوباما نے اپنی تقریر کے آخر میں امریکی مذاکراتی ٹیم اور بین الاقوامی برادری کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس معاہدے کی تکمیل کے لیے شب و روز محنت کی اور اسے برابر کیا۔
History shows that America must lead not just with our might, but with our principles. It shows we are stronger not when we are alone, but when we bring the world together.
ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے کے بارے میں صدر اوباما کی تقریر کے چند اقتباسات آپ نے سنے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بڑی عالمی طاقتوں اور ایران کے درمیان طے پانے والے تاریخی معاہدے کو اقوام متحدہ اور روس نے سراہا ہے، لیکن اسرائیل نے اس کی مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بن کی مون نے منگل کے روز ایک بیان میں سمجھوتے پر مذاکرات کاروں کو مبارکباد دی. انہوں نے اسی امید اور یقین کا اظہار کیا کہ معاہدے سے مشرق وسطی کو درپیش شدید سیکیورٹی خدشات پر باہمی افہام متفقین اور تعاون میں مدد ملے گی. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ اس جوہری معاہدے سے دنیا سکھ کا سانس لے گی اور کہا کہ مذاکرات کار ملکوں نے استحکام اور تعاون کے لیے سخت فیصلے کیے. یورپی یونین نے کہا کہ یہ دنیا میں امید کا ایک نیا باب ہے. اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے منگل کے روز ایران کے ساتھ معاہدے کو تاریخی غلطی قرار دیا اور کہا کہ وہ اسلامک جمہوریہ کو ایٹمی بم حاصل کرنے کی ہر کوشش سے روکنے کا عزم کرتے ہیں. پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں نے جاری بیانات میں اس کا خیر مقدم کیا. وزارت خارجہ سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ پاکستان ہمیشہ مذاکرات کے ذریعے پرامن طریقے سے اس مسئلے کے حل کا خواہاں رہا ہے. قومی سلامتی کے مشیر سرتاج عزیز نے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اس کے نتیجے میں ایران اور پاکستان کے درمیان گیس پائپ لائن منصوبہ آگے بڑھ سکے گا. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان نے ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان تہران کے جوہری پروگرام سے متعلق معاہدے کو خوش آئند پیش رفت قرار دیا ہے. منگل کو وزارت خارجہ سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ پاکستان کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق معاملے کو پرامن طور پر حل کیا جانا چاہیے. بیان میں اس توقع کا اظہار بھی کیا گیا کہ تمام فریقوں کی طرف سے جامع معاہدے پر جلد اور بغیر کسی رکاوٹ کے عمل درآمد شروع ہو جائے گا. وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے قومی سلامتی و خارجہ امور سرتاج عزیز نے کہا کہ ایران کے جوہری پروگرام کی وجہ سے اس کے خلاف عائد پابندیوں کے باعث اسلام آباد اور تہران کے درمیان کئی منصوبے متاثر ہوئے جن میں گیس درآمد کا پاکستان ایران پائپ لائن منصوبہ بھی شامل ہے.
From our point of view also of course we have a large number of possibilities of energy Iran Pakistan gas pipeline and a number of other projects which have been affected by these sanctions. So as soon as sanctions are removed, we can start very rapidly to implement those.
انہوں نے کہا کہ جیسے ہی تہران پر پابندیاں اٹھا لی جائیں گی پاکستان ایران کے ساتھ معاہدوں پر تیزی سے عمل درآمد شروع کر دے گا.
At the same time, I think the trade possibilities will expand because right now there are a lot of payment difficulties between Iran and Pakistan. And more importantly, Iran's integration in the region in terms of economic will also lead to political advantages because
سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ تجارت کے امکانات بھی بڑھیں گے کیونکہ اس وقت پاکستان اور ایران کے درمیان ادائیگی کے حوالے سے بہت سی دشواریاں ہیں. انہوں نے کہا کہ اقتصادی لحاظ سے ایران کی خطے میں سرگرمیوں کے سیاسی فوائد بھی ہوں گے. پاکستانی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے چیئرمین مشاہد حسین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان معاہدہ طے پانا اچھی بات ہے.
یہ اچھی بات ہے کیونکہ ہم نے خود دیکھا ہے مسئلے کا حل طاقت نہیں ہے, مسئلے کا حل پابندیاں نہیں ہیں, مسئلے کا حل ہے ڈائیلاگ اور برابری کی بنیاد پر منصفانہ طریقے سے مسئلہ حل ہونا چاہیے.
مشاہد حسین کا کہنا تھا کہ یہ معاہدہ تمام فریقوں کی کامیابی ہے,
دونوں کے لیے ون ون ہوگا. ایران کی ایک کمٹمنٹ ہے نیوکلیئر بم نیوکلیئر آپشن کا خاتمہ اور جو P5+1 کا جو کمٹمنٹ ہے کہ وہ پابندیاں ختم کرے, دونوں بیا وقت ہو جائیں تو اس علاقے میں امن اور سلامتی کو تقویت پہنچے گی. اور یہ جو مسئلے ہیں چاہے افغانستان ہو, عراق ہو, سیریا ہو, میں سمجھتا ہوں اس میں بھی ایران ایک مثبت کردار ادا کر سکتا ہے.
بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سینیٹر میر حاصل خان بزنجو کہتے ہیں کہ اس معاہدے سے خطے میں ترقی کا ایک نیا عمل شروع ہو سکے گا.
پورے خطے میں ایک نئی مطلب ڈیولپمنٹ کی ترقی کی ایک نئے فیز کھل جائے گا کیونکہ اس وقت ایران گیس پائپ لائن کی بات ہو رہی ہے جس کے لیے ہندوستان بھی کوشش کر رہا ہے, خود چین بھی کوشش کر رہا ہے اور پاکستان بھی کر رہا ہے. اور یہ پابندیاں اگر ختم ہو جاتی ہیں اور ان دی مین ٹائم ہمارا گیس پائپ لائن بھی مکمل ہو جاتا ہے جس پہ کام شروع ہو چکا ہے فرام گوادر ٹو نواب شاہ, اسی طرح ان کا بھی بہت چھوٹا پورشن رہ گیا ہے مکمل کرنے کا. اگر وہ مکمل ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں پاکستان پہ اور خاص کر بلوچستان پہ, بلوچستان میں پھر دو بلوچستان جو ایرانین بلوچستان ہے اور جو پاکستانی بلوچستان ہے, ان دونوں پہ اس کے بہت مثبت اثرات پڑیں گے.
پاکستان میں قانون سازوں کا یہ بھی موقف ہے کہ ایران کے بین الاقوامی برادری سے تعلقات کی مکمل بحالی سے نہ صرف خطے کی صورتحال میں بہتری آئے گی بلکہ قیام امن کی کوششوں کو بھی تقویت ملے گی. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
ایران کے جوہری معاہدے سے متعلق خبریں اور رپورٹیں آپ نے سنی. اب کچھ مزید خبریں. شمالی وزیرستان میں منگل کے روز پاکستانی فوج کے فضائی حملے میں کم از کم 14 دہشت گرد ہلاک ہو گئے. آئی ایس پی آر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ الواڑہ علاقے میں ہونے والے اس حملے میں انتہا پسندوں کے بعض اہم کمانڈر بھی مارے گئے ہیں. گزشتہ ماہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے نزدیک ہونے والے ایک حملے میں 23 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے تھے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
پاکستان کی قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز کی فضائی کاروائی میں کم از کم 14 مشتبہ شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے منگل کو جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق جیٹ طیاروں کی مدد سے الوڑا کے علاقے میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا. ان حملوں میں ایک اہم شدت پسند کمانڈر کی ہلاکت کا بھی بتایا گیا ہے، لیکن اس بارے میں تفصیل فراہم نہیں کی گئی. شمالی علاقے میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کی رسائی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پیش آنے والے واقعات کی آزاد ذرائع سے تصدیق تقریباً ناممکن ہے. پاکستانی فوج نے گزشتہ سال جون میں شمالی وزیرستان میں ضرب عضب کے عنوان سے شدت پسندوں کے خلاف بھرپور کارروائی کا آغاز کیا تھا، جس میں اب تک 2700 سے زائد ملکی و غیر ملکی شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا بتایا جا چکا ہے. حکام کے مطابق شمالی وزیرستان کے 90% علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کر دیا گیا ہے. اب افغان سرحد سے ملحقہ بعض علاقوں میں شدت پسندوں کے خلاف فورسز کارروائیاں جاری رکھی ہوئی ہے. اس دوران بعض مقامات سے دہشت گردوں کی طرف سے مزاحمت کی خبریں بھی سامنے آ چکی ہے، اور رواماں ایسی ہی دو مختلف جھڑپوں اور حملوں میں کم از کم 8 سیکورٹی اہلکار بھی مارے جا چکے ہیں. پاکستانی فوج نے ایک اور قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں بھی گزشتہ اکتوبر میں آپریشن شروع کیا تھا، جو حکام کے بقول مکمل کر لیا گیا ہے. خیبر ایجنسی میں مختلف شدت پسندوں اور جرائم پیشہ گروپوں نے اپنی محفوظ پناہ گاہیں قائم کر رکھی تھی، جو ملحقہ صوبہ خیبر پختونخوا سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں تشدد پر مبنی کارروائیاں کرتے آ رہے تھے. حکام کے بقول اس قبائلی علاقے کو شرپسندوں سے پاک کر دیا گیا ہے. فوجی کارروائی کی وجہ سے شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی سے لاکھوں افراد نقل مکانی کر کے صوبہ خیبر پختونخوا میں عارضی طور پر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے، جن کے اپنے گھروں کو واپسی کا مرحلہ وار سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
بھارت کی جنوبی ریاست آندھرا پردیش میں ایک مذہبی تہوار میں بھگدڑ مچنے سے 29 افراد ہلاک ہو گئے. یہ واقعہ منگل کے روز دریائے گودواری کے قریب پیش آیا. تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
آندھرا پردیش کے راجا مندری میں گوداوری پشکرم تہوار کے دوران دریائے گوداوری کے ساحل پر بھگدڑ مچ جانے کے نتیجے میں کم از کم 29 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. بتایا جاتا ہے کہ ہلاک شدگان میں 27 خواتین ہیں اور ان میں بیشتر معمر ہیں. ہلاک شدگان کی تعداد میں اضافے کا اندیشہ ہے. آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے، جو کہ حادثے کے وقت وہیں موجود تھے اور کچھ دیر قبل ہی انہوں نے دریا میں ڈبکی لگائی تھی، اس حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا. وہ ذاتی طور پر راحت اور بچاؤ کے کام کی نگرانی کر رہے ہیں. انہوں نے اس حادثے کو تکلیف دہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ میں یہاں انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے متعدد بار آیا تاکہ اشنان خوش اسلوبی سے ہو سکے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کچھ دشواریاں پیدا ہو گئیں. انہوں نے ہلاک شدگان کے اہل خانہ کے لیے 10-10 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا اور کہا کہ اگر ضروری ہوا تو وہ راجا مندری میں آئندہ 11 روز تک رہیں گے. بھگدڑ اس وقت مچی جب طلوع آفتاب کے وقت عقیدت مندوں کی بھیڑ ڈبکی لگانے کے لیے ایک گھاٹ کی طرف بڑھنے لگی. اسی دوران کچھ عورتیں پھسل کر گر پڑیں اور بھگدڑ مچ گئی. اس تہوار کو پشکرولو میلہ کہا جاتا ہے اور یہ جنوب کے کمبھ میلہ کے نام سے مشہور ہے. ذرائع کے مطابق آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں ندیوں کی پوجا کا تہوار گوداوری پشکرم منگل کے روز ہی شروع ہوا ہے. 12 روز تک چلنے والا یہ میلہ 12 برسوں میں ایک بار آتا ہے. اس بار کا تہوار اس لیے اور اہم ہے کہ یہ مہا پشکرولو ہے، جو کہ 144 برسوں کے بعد آیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس بار زیادہ عقیدت مند پہنچ گئے. وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ، کانگریس صدر سونیا گاندھی، نائب صدر راہل گاندھی اور دیگر سیاستدانوں نے اس حادثے پر گہرے رنجو غم کا اظہار کیا ہے. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 سے 10، بھارت میں 10 سے 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1 بجے تک. سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میلز اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-8789۔ فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے ہمارا پتہ ہے urdu@voanews.com۔ خط آپ کے لائیو شو ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بھارت میں 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1:00 تک۔ آپ کے خطوں کے جواب مدثرہ منظر کے ساتھ۔
سدھارتھ ملہوترا اور امیتابھ بچن میں کیا قدر مشترک ہے، جانتے ہیں فکر و فن میں۔ سدھارتھ نے ایک ویلن، ہنسی تو پھنسی اور اسٹوڈنٹ آف دا ایئر جیسی فلموں سے بالی ووڈ میں ایک اہم جگہ حاصل کر لی ہے۔ انڈسٹری میں ایک معمول کی روایت کے برعکس سدھارتھ بڑے ناموں اور ساتھی اداکاروں کے ساتھ سکرین شیئر کر رہے ہیں۔ مثلا ان کی آنے والی فلم برادر میں بالی ووڈ کے معروف کھلاڑی اکشے کمار اور کپور اینڈ سنز میں پاکستان کے معروف اداکار فواد خان ان کے ساتھ موجود ہیں۔ اس سے قبل بھی اپنی پہلی فلم اسٹوڈنٹ آف دا ایئر میں ورن دھون اور ایک ویلن میں رتیش دیشمکھ ان کے ساتھ تھے۔ بھارت کی ایک آن لائن اخبار انڈین ایکسپریس کے مطابق ماضی میں زیادہ تر یہ روایت ہمیں امیتابھ بچن کی فلموں میں نظر آتی ہے۔ ان کی مشہور زمانہ فلم شولے میں دھرمیندر اور دیوار میں ششی کپور سے ان کا ساتھ رہا۔ اس کے علاوہ ان کی فلم سلسلہ، آنت، نمک حرام، نمک حلال، امر اکبر اینتھنی، نصیب اور کبھی کبھی میں بھی ان کے ساتھ اس دور کے معروف اداکار شامل تھے۔
کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے، کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے، کہ جیسے تجھ کو نیلا آسمان سو گیا، نیلا آسمان سو گیا، لارا لارا لا 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 لا۔
سدھارتھ ملہوترا نے اپنے کریئر کا آغاز 18 برس کی عمر میں ماڈل کے طور پر کیا۔ اس کے بعد انہوں نے مائی نیم از خان میں کرن جوہر کو اسسٹ کیا اور بطور اداکار سن 2012 میں اسٹوڈنٹ آف دا ایئر میں کام کیا اور بریک تھرو پرفارمنس اور پہلی بار فلم میں بہترین اداکاری پر انہوں نے 2 اعزازات اپنے نام کیے۔
ڈیوڈ جیسا کبھی نہیں بن سکتا۔ لائف پہ فرسٹ ہے، سر اٹھا کے کھڑا ہوں گا، سب دیکھے گا۔
این ڈی ٹی وی کے سیبل چیٹرجی کہتے ہیں کہ انہیں سدھارتھ کی پرفارمنس امیتابھ کی شروع کی فلموں سے مماثل نظر آتی ہے۔ ان کی اب تک ریلیز ہونے والی تینوں فلموں کے باکس آفس کلیکشنز کافی اچھے رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ برادر اور کپور اینڈ سنز کیا قسمت لے کر آتی ہیں۔
تیری گلیاں گلیاں تیری گلیاں مجھ کو بھاوے، گلیاں تیری گلیاں تیری گلیاں
گلیاں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
نیندوں میں سوتا ہے تو میرے اشکوں میں روتا ہے، سرگوشی سی ہے خیال عشق بلاوا،
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ سندھ کے مختلف تھانوں میں پیر اور منگل کی رات متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما الطاف حسین کے خلاف کئی کیس دائر کیے گئے، ان پر فوج کے خلاف تقریر کرنے کا الزام ہے۔ ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ انہوں نے فوج کی نہیں اپنی جماعت کے ساتھ ناانصافی کے خلاف بات کی تھی۔ کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ۔
پچھلے دنوں متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کے ایک ٹیلیفونک خطاب میں قومی سلامتی کے اداروں پر تنقید کے بعد ملک میں مذمت مقدمات اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کا کہنا ہے کہ الطاف حسین کی اشتعال انگیز تقریر ناقابل قبول ہے، جبکہ ایک الگ بیان میں وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ قومی اداروں کے خلاف بیانات کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ متحدہ قومی موومنٹ کا کہنا ہے کہ الطاف حسین نے دراصل ایم کیو ایم کے ساتھ کی جانے والی زیادتیوں کے حقائق بیان کیے ہیں۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق صوبہ سندھ کے مختلف شہروں میں الطاف حسین کے خلاف شہریوں نے مقدمات درج کروائے ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب اسمبلی میں الطاف حسین کی فوج اور رینجرز کے خلاف تقریر پر ایک قرارداد جمع کرا دی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ نے مختلف تھانوں میں الطاف حسین کے خلاف مقدمات درج کرنے کی مذمت کی ہے۔ سینئر تجزیہ کار ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
ایم کیو ایم ایک نارمل پارٹی بنے، تاکہ ایم کیو ایم کی چونکہ ایک کافی بڑی حمایت حاصل ہے ایم کیو ایم کو پاکستان میں اور خاص طور سے کراچی اور سندھ میں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ پارٹی جو ہے ایک مضبوط بنیادوں پر اپنے آپ کو قائم کرنے کی کوشش کرے، بجائے اس کے کہ غلط راستے پر جا کر اور اداروں سے لڑنا اور اس قسم کی ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنا، یہ بالکل مناسب نہیں۔
موجودہ صورتحال کے رد عمل میں متحدہ قومی موومنٹ نے منگل کو کراچی پریس کلب کے باہر ایک احتجاجی مظاہرہ بھی کیا۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
لاہور ہائی کورٹ نے منگل کے روز لاکھوں ڈالرز بیرون ملک منتقل کرنے کی کوشش میں گرفتار ماڈل ایان علی کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا۔ انہیں 14 مارچ کو اسلام آباد کے ہوائی اڈے سے اس وقت حراست میں لے لیا گیا تھا جب ان کے سامان سے 5 لاکھ امریکی ڈالرز برآمد ہوئے تھے۔ لاہور سے افضل رحمان کی ایک رپورٹ۔
ماڈل ایان علی کو اس برس 14 مارچ کو اسلام آباد کے بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے کسٹمز حکام نے 5 لاکھ ڈالر سے کچھ زیادہ رقم ملک سے غیر قانونی طور پر باہر لے جانے کے الزام میں گرفتار کیا تھا، اور 4 ماہ سے زیر حراست ایان علی پاکستان میں مسلسل خبروں کا موضوع بنتی رہی ہیں۔ قبل ازیں راولپنڈی کی کسٹمز کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ نے بھی ایان علی کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی تھیں، تاہم منگل کے روز لاہور ہائی کورٹ میں ایان علی کی ضمانت کی درخواست منظور کر لی گئی۔ عدالتی کارروائی کے بارے میں ایان علی کے وکیل خرم لطیف کھوسا نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا،
جب یہ بحث ہو رہی تھی تو ججز نے ایک سوال کیا پروسیکیوٹر سے کہ آپ نے سیکشن 139 کا ڈیکلریشن کے بغیر اس کو کیسے اس کے خلاف پرچہ کر دیا اور اریسٹ کیا، تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اور کورٹ نے کیس کو جو ہے وہ فردر انکوائری کا سمجھتے ہوئے انہوں نے جو کہا اس کو بیل گرانٹ کر دیے۔ انہوں نے کہا باقی چیزیں پروسیکیوشن کو کہا ہے اس تقاضے کو کہ آپ جا کے ثابت کریں عدالت کے اندر، لیکن باقی نظر اس کا کیس جو ہے وہ بیل کا بنتا ہے، اور اس نے بیل لی۔
ایان علی کے وکیل خرم کھوسا کا کہنا تھا وہ امید کرتے ہیں کہ ایان علی عید الفطر اب اپنے گھر منا سکیں گی۔ 5 لاکھ ڈالر سے کچھ زیادہ رقم ملک سے باہر لے جانے کے الزام کے حوالے سے ایان علی کا موقف یہ ہے کہ وہ یہ رقم اپنے بھائی کو دینے کے لیے بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ لے کر گئی تھی، جو کہ اسی روز ایمیریٹس کی ایک پرواز سے اسلام آباد پہنچ رہے تھے۔ ایان علی کے وکیل کہتے ہیں کہ کسٹمز حکام نے ان کے موقع پر منی لانڈرنگ کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ ان کے بقول ایان علی نے نہ تو بورڈنگ کارڈ لیا تھا اور نہ ہی ان کے پاسپورٹ پر بھی ایگزٹ کی مہر لگی تھی، لہذا وہ مسافر قرار نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی ان کو منی لانڈرنگ کا مرد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ مارچ میں ماڈل ایان علی کی گرفتاری اور پھر راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں زیر حراست رکھے جانے کے حوالے سے پاکستان میں میڈیا میں مسلسل خبریں آتی رہی ہیں. راولپنڈی کی کسٹمز کورٹ میں ایان علی کی کئی پیشیاں ہو چکی ہیں مگر ابھی تک فرد جرم عائد نہیں ہو سکی. آخری پیشی میں پہلی مرتبہ ایان علی نے عدالت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ساتھ کرنسی اسمگلنگ کے اس مقدمے میں امتیازی سلوک ہو رہا ہے. ایان علی نے دعویٰ کیا کہ ملک میں جیسے الزامات کا ان کو سامنا ہے ویسے الزامات کے حامل افراد کو ان کے بقول ضمانت پر رہائی مل جاتی ہے جبکہ ان کو کئی مہینوں سے حراست میں رکھا گیا ہے. ایان علی کا یہ بھی کہنا تھا کہ جتنی رقم کا ان پر الزام ہے اس سے دگنی تگنی رقم کے ساتھ گرفتار ہونے والے افراد کو محض دو ہفتوں بعد ضمانت پر رہائی مل گئی جبکہ وہ ابھی تک جیل میں ہیں. ایان علی کے وکیل کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد اب ضمانت پر ایان علی کی رہائی کے حوالے سے کوئی قانونی رکاوٹ موجود نہیں ہے. افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور.
کشمیر کے علیحدگی پسند رہنما سید علی شاہ گیلانی نے بھارت میں تعینات پاکستانی سفیر عبد الباسط کی میزبانی میں 21 جولائی کو ہونے والی عید ملن پارٹی میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے. انہوں نے یہ فیصلہ روس میں ایس سی او کے اجلاس کے موقع پر پاکستان اور بھارت کے وزراء اعظم کی ملاقات میں کشمیر کے مسئلے کو نظر انداز کرنے پر احتجاج کے طور پر کیا. سری نگر سے یہ رپورٹ بھیجی ہے یوسف جمیل نے.
بھارت میں پاکستانی ہائی کمشنر عبد الباسط نے تحریک مزاحمت سے وابستہ کشمیری قیادت کو نئی دہلی میں 21 جولائی کو ہونے والی عید ملن پارٹی میں شرکت کی دعوت دی ہے. جن لیڈروں کو دعوت نامے موصول ہوئے ہیں یا نئی دہلی میں مقیم پاکستانی ڈپٹی ہائی کمشنر نے فون کر کے مدعو کیا ہے ان میں سعید علی شاہ گیلانی، میرواز عمر فاروق، محمد یاسین ملک، شبیر احمد شاہ اور نعیم احمد خان بھی شامل ہیں. عبد الباسط نے بھارتی ذرائع ابلاغ اور بعض سیاسی حلقوں کی طرف سے کشمیری قیادت کو دعوت دیے جانے پر ہوئے منفی ردعمل کے جواب میں کہا تھا کہ ان کی طرف سے ایسا کرنا کوئی غیر معمولی یا انہونی بات نہیں ہے کیونکہ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے. انہوں نے مزید کہا تھا کہ پاکستان کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی میں اپنی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت مستقبل میں بھی جاری رہے گا کیونکہ ان کے بقول کشمیری عوام کو یہ حق اقوام متحدہ کا چارٹر اور عالمی انسانی حق کا چارٹر دیتا ہے. لیکن ایک غیر معمولی فیصلے میں سعید گیلانی نے عید ملن پارٹی میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ایسا روس کے شہر اوفا میں وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بھارتی ہم منصب نریندر مودی کے درمیان ملاقات کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیہ میں مسئلے کشمیر کا ذکر نہ کیے جانے کے خلاف احتجاج کے طور پر کر رہے ہیں. سعید گیلانی نے کہا کہ مسئلے کشمیر 1.3 کروڑ انسانوں کے مستقبل کے تعین اور ان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اور اسے کسی بھی صورت میں اور کسی بھی موقع پر فار گرانٹیڈ لیا جا سکتا ہے اور نظر انداز کیا جانا ممکن ہے. انہوں نے کہا کہ عید ملن پارٹی میں نہ تو وہ خود اور نہ ان کا کوئی نمائندہ شریک ہوگا اور یہ علامتی احتجاج کے طور پر کیا جا رہا ہے. سعید گیلانی کے بقول بھارت میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت مائنس کشمیر کے ایجنڈے کو ٹھونسنے کی کوشش کر رہی ہے اور اوفا مشترکہ اعلانیہ میں مسئلے کشمیر کا ذکر نہ کیا جانا اس حقیقت کا گواہ ہے کہ پاکستان نے بھارت کی ڈکٹیشن کو قبول کر لیا ہے. انہوں نے الزام لگایا ان کے اپنے الفاظ میں، میاں نواز شریف نے کشمیریوں کی بیش بہا قربانیوں اور امنگوں کے مقابلے میں نریندر مودی کی خوش نودی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے جو تکلیف دہ ہے اور ہر کشمیری نے اس کی کسک کو محسوس کیا ہے. جب سعید گیلانی کے دستراز اور ترجمان اعلی ایاز اکبر سے استفسار کیا گیا کہ بھارت اور پاکستان کے بعض سیاسی اور سفارتی حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ برف کو پگھلانے کے لیے مشترکہ اعلامیہ میں کشمیر کا ذکر نہ کرنا ناگزیر تھا اور پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ اور قومی سلامتی سرتاج عزیز بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ بھارت سے باضابطہ مذاکرات مسئلے کشمیر کو ایجنڈے میں شامل کیے بغیر شروع نہیں کیے جائیں گے اور یہ کہ اوفا میں ہونے والی ملاقات باضابطہ مذاکرات نہیں تھے بلکہ ایک ابتدائی رابطہ تھا. تو انہوں نے کہا،
نہیں وہ بعد میں جب ڈیولپمنٹ ہوئی نا پاکستان کے اندر بھی اور کشمیر سے بھی اس کے خلاف جو اعلانیہ میں کشمیر کا ذکر نہیں آیا ہے اس کے بعد سرتاج عزیز صاحب کا بیان آیا ہے. ہمارا سمجھنا ہے کہ جتنی بھی برف جمی ہوئی ہے وہ صرف کشمیر کی وجہ سے ہے. جب تک کشمیر کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے بیسک کور ایشو کے تب تک برف تو پگھلے گی ہی نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے.
دنی اسنا عید ملن پارٹی کا سعید علی شاہ گیلانی کی طرف سے بائیکاٹ کیے جانے کے اعلان کو بھارتی ذرائع ابلاغ میں خوب تشہیر مل رہی ہے. یوسف جمیل, اردو وی او اے, سری نگر.
کئی برسوں کی کوششوں کے بعد سفارتکار ایک معاہدہ طے کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کے متعلق انہیں امید ہے کہ یہ ایران پر اقتصادی پابندیاں ہٹانے کے ساتھ ساتھ اسے ایک جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روک سکے گا. وائس آف امریکہ کی ہیدر مرڈک نے اپنی رپورٹ میں مذاکرات کے اہم ارکان کی خواہشات کا تجزیہ پیش کیا ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے کیا داؤ پر لگا ہے. تفصیلات کے ساتھ نیلوفر مغل.
دو سال قبل امریکہ اور ایران کے سفارتکاروں نے ایک جوہری معاہدے پر مذاکرات شروع کیے. یہ 30 سے زیادہ برسوں میں دونوں ملکوں کے درمیان پہلی براہ راست سفارتکاری تھی. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دونوں قومیں اچانک دوست نہیں بنیں گی, لیکن دونوں اس معاہدے سے مستفید ہوں گی. توقع ہے کہ اس پر عمل درآمد ایک طویل اور پیچیدہ مرحلہ ہوگا. نیشنل ایرانی امریکی کونسل کے رضا مرشی کہتے ہیں,
When you're talking about nuclear science, you're talking about engineering, you're talking about undoing a web of sanctions.
وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جوہری سائنس سے متعلق بات کر رہے ہیں, آپ انجینئرنگ کی بات کر رہے ہیں, آپ تعزیرات کے ایک جال کی بات کر رہے ہیں, اور صاف بات یہ ہے کہ یہ پابندیاں لاگو کی جاتی ہیں تو کوئی بھی انہیں ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لہٰذا آپ کو سائنسی ریاست اور سیاسی ریاست کے ساتھ ساتھ جوہری ریاست میں بھی انجینئرنگ اقدامات کو تبدیل کرنا ہوگا. ان مذاکرات میں اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل کے تمام مستقل ارکان سمیت جرمنی بھی شامل ہے, جسے مختصراً P5+1 کہا جاتا ہے. جبکہ مذاکرات میں بڑے بڑے شرکا امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف ہیں. دونوں کو اپنے اپنے ملکوں میں تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے کہ وہ دشمن کے ساتھ لین دین کر رہے ہیں. دونوں نے معاہدے کی تشکیل میں ذاتی دلچسپی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے ایک جنگ کو روکنے اور ایران کی معیشت کو بچانے میں مدد ملے گی. نیشنل ایرانی امریکی کونسل کے رضا مراشی کہتے ہیں,
No, I don't think you're going to see any kind of sudden economic benefits, but I do think you're going to see sustained and sustainable.
میرا نہیں خیال کہ آپ کوئی فوری اقتصادی فوائد دیکھیں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایرانی معیشت پر ایک مثبت انداز میں پائیدار اقتصادی اثرات ضرور دیکھیں گے. ایرانی صدر حسن روحانی کے 2013 کے انتخابات کو سابق ایرانی لیڈروں کے مقابلے میں زیادہ اعتدال پسند خیال کیا گیا. انہوں نے ان مذاکرات کا آغاز کیا. ایرانی مانتوان ٹی وی کے صحافی آرش عزیزی کہتے ہیں,
This talks became possible because Iranian people went out in an election, voted for Hassan Rouhani as a president.
یہ مذاکرات ایرانی عوام کی بدولت ممکن ہوئے ہیں کیونکہ وہ ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نکلے اور حسن روحانی کو صدر چنا. انہوں نے تمام مشکلات کا مقابلہ کیا جب صورتحال بہت امید افزا نہیں تھی. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس معاہدے پر عمل درآمد بہت پیچیدہ ہوگا. سفارتکار اپنے اپنے ملک لوٹ آئے ہیں اور مخالفین کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہ صرف اس معاہدے کو تسلیم کریں بلکہ ایک متبادل دنیا کے نظریے کو بھی تسلیم کریں جس میں ایران اور امریکہ مل کر اکٹھے کام کر رہے ہیں. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
عالمی منڈیوں میں پیر کے روز اس کے بعد سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جب قرضوں میں جکڑے یونان اور اس کے یورپی ہمسایوں کے درمیان تیسرے ہنگامی امدادی فنڈ کا ایک معاہدہ طے پا گیا. یونان اور یورپی لیڈروں کے درمیان 17 گھنٹے تک جاری رہنے والی بات چیت پیر کی صبح اس سمجھوتے پر منتج ہوئی. اس بارے میں الپیسین کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرل کل.
یورپی رہنماؤں نے مشترکہ یورو زون اور ممکنہ طور پر یورپی یونین سے کسی ملک کے اخراج سے گریز کیا جس کے وقوع پذیر ہونے سے ماہرین کے مطابق وسیع تر اثرات مرتب ہوتے. اس بارے میں بات کرتے ہوئے کنگز کالج لندن میں سیاسیات کے استاد ایرس رونٹیڈس کہتے ہیں,
That would mean that this, that the European Union not only is it not an optimal currency union.
اس کے معنی ہوتی کہ یورپی یونین صرف ناکام کرنسی یونین ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک غیر فعال سیاسی منصوبہ بھی ہے جس کا تذکرہ ماہرین پرزور انداز میں کرتے رہے ہیں. اس سمجھوتے سے یونان میں مزید مشکلات تو آئیں گی, لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ یورو زون سے باہر ہونا بدترین ہوتا, اور ایسا صرف یونانیوں یا یورپ کے لیے ہی نہیں ہوتا بلکہ اگر یونان کساد بازاری اور سماجی انتشار کا شکار ہوتا تو جغرافیائی سیاست بھی اس کی زد میں آتی. یونان کے نئے وزیر اعظم پہلے سے ہی روس کے ساتھ مصالحتی رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں. उधर रूस के सदर ने मुबैना तौर पर उन्हें कायल करने की कोशिश की थी कि वो यूरोपीय यूनियन की जानिब से रूस पर आयद करदा पाबंदियों को वीटो कर दें। यूनान के नए वजीर दिफा ने भी ईरान और शिमाली कोरिया के वज़राए दिफा के हमरा मॉस्को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। इस बारे में बात करते हुए रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट की सारा लायन का कहना था, यकीनन इसकी वजह से यूरोप में खतरे की घंटियां बज उठी थीं, लेकिन ये इससे कहीं बढ़कर है। मेरे ख्याल में ये किसी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की निस्बत एक तरह से फिलहाल अलामती था। ताहम सारा जैसे तजियाकारों का कहना है कि यूरोपीय यूनियन के साथ एक मुश्किल मुआहदे के देरपा असरात हो सकते हैं, लेकिन यूनान रूस पर ज्यादा इमदाद के लिए इन्हेसार नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद माशी मसाइल का सामना कर रहा है। माहिरीन का कहना है कि यूनान को अपने मुस्तकबिल के लिए मगरिब की बजाय मशरिक की तरफ देखने में बहुत से इंतशार से गुजरना होगा। इस बारे में आरिस रेंटिडिस का कहना है, हो सकता है कि रूस एक मुनाफे बख्श शराकत दार साबित हो, लेकिन वो कोई ऐसा मॉडल नहीं है जिसके पीछे यूनान को चलना चाहिए। और माहिरीन का कहना है कि एक बड़ी तशवीश जिसकी वजह से यूरोजोन से अलग अमरीका और बरतानिया जैसी मगरबी कुवतें किसी माशी तनाजे से बचाव के लिए किसी समझौते के लिए दबाव डाल रही थी वो ये थी कि इसका नतीजा जोग्राफियाई सियासत में एक तब्दीली के तौर पर रूनमा होता। अंजुम हेरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
प्रोग्राम लाइफ इन अमेरिका के साथ मैं हूँ नीलोफर मुगल।
इन द बे एरिया अलोन 1.2 मिलियन पीपल स्ट्रगल टू फाइंड एनफ टू ईट। सो व्हाट कैन यू डू? What if I told you that we could reduce food waste and feed thousands of hungry people?
अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखने वाली एक नौजवान खातून कोमल अहमद ने एक मोबाइल फोन एप्लीकेशन तैयार की है जिसकी मदद से हजारों मुस्तहिक और बेघर अफराद को खाना खिलाया जाता है।
Food, it's what allows us to learn, to work and to live better. It's what brings us to the table, what moves us forward.
25 साला कोमल अहमद एक गैर मुनाफा बख्श कंपनी फीडिंग फॉरवर्ड की चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। उनकी कंपनी सैन फ्रांसिस्को शहर के फूड बैंक और बेघर अफराद की पनागाहों के साथ मिलकर बचे हुए खाने की तकसीम का मुनज्जम अमल चला रही हैं।
To me, food is a fundamental human right, and it's baffling that in such a wealthy and prosperous nation, so many people end up begging for it.
कोमल अहमद ने ऑनलाइन वेबसाइट फूड बीस्ट को बताया कि ये 3 साल पहले की बात है, जब मैं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले में ज़ेर तालीम थी तो एक रोज यूनिवर्सिटी के कैंपस के करीब एक नौजवान शख्स ने मुझे रोका और मुझसे खाने के लिए पैसे मांगे, जिस पर बहुत इसरार के बाद मैंने उस शख्स को अपने साथ दोपहर के खाने की दावत दी और दौरान गुफ्तगु उन्हें मालूम हुआ कि ये एक पढ़ा लिखा नौजवान है जो हालात की सितम जरीफी की वजह से बेघर हो गया है। उसकी कहानी सुनकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इतना मजबूर हो सकता है। बस इस वाक्य के बाद मैंने यूनिवर्सिटी में एक मंसूबे का आगाज किया जिस पर मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से डाइनिंग हॉल से बचा हुआ खाना मकामी बेघर अफराद को अतिया करने की इजाज़त मिल गई। उनका ये मंसूबा बहुत कामयाब रहा और 3 साल के अंदर अंदर अमरीका भर के 140 दीगर कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में भी इस मंसूबे का आगाज कर दिया गया।
The issue is not a lack of food, but rather an inequitable distribution of it. I decided to launch an organization.
कोमल अहमद कहती हैं कि भूख बहुत बुरी चीज है, ये हर जगह खतरनाक होती है और अमरीका जो एक तरक्की याफ्ता और खुशहाल मुल्क है यहाँ इसका वजूद नहीं होना चाहिए। तो सामीन, फीडिंग फॉरवर्ड एप्लीकेशन किस तरह काम करती है?
By building feeding forward, we are closing communication gaps that exist across all food recovery systems, and we're using technology to feed more people faster while simultaneously
मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए खुर्दा फरोश कंपनियां और तकरीबात का इंतजाम करने वाली तंजीमें अपना बचा हुआ खाना अपने ही इलाके के अंदर जरूरतमंद अफराद को अतिया कर सकती हैं। फीडिंग फॉरवर्ड कंपनी वेबसाइट और फोन ऐप के जरिए इजाफी खुराक रखने वाले कारोबारी इदारों اور قریبی علاقوں میں ضرورت مندوں کو تلاش کرتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کسی کمپنی یا کاروباری ادارے کے پاس بچی ہوئی خوراک موجود ہے تو وہ اس فون ایپ پر کلک کر کے یہاں اپنے عطیہ کی تفصیلات درج کرتا ہے، جس کے بعد کمپنی کا ڈرائیور فوری طور پر بچے ہوئے کھانے کو وہاں سے اٹھاتا ہے اور سب سے زیادہ ضرورت مند ادارے کے سپرد کرتا ہے۔ فیڈنگ فارورڈ اب تک سین فرانسسکو کے پسماندہ آبادی کی خدمت انجام دے رہی ہے، لیکن کومل احمد بہت جلد اس تنظیم کو سیاٹل اور باسٹن تک وسعت دینے کا ارادہ رکھتی ہیں اور آخر کار عالمی سطح پر بھی اس کے دائرہ کار کو بڑھانا چاہتی ہیں۔ کومل احمد کے مطابق، جیسے جیسے فیڈنگ فارورڈ کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، بڑی تعداد میں لوگ رضاکارانہ طور پر تنظیم کی مدد کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔
Whenever we have catering events, we always have a ton of extra food left over. It's just great that they're able to take what otherwise would have been wasted and
انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ کے بہت بڑے شہر ہیں جہاں ہر روز بڑے پیمانے پر خوراک کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ ہم یہاں اپنے علاقے کو ایک مثال بنانا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ نظام یہاں کام کر سکتا ہے تو یہ دنیا کے کسی بھی حصے میں کام کر سکتا ہے۔ سامعین، پاکستان میں بھی روزمرہ کی بنیاد پر کھانے پینے کی اشیاء کا بہت ضیاع ہوتا ہے۔ اگر عام گھروں کی ہی بات کی جائے تو روزانہ کتنا ایسا کھانا ہوتا ہے جو ہم پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح ہوٹلوں، اسکول کالج کے ہاسٹلوں اور بہت سے ایسے دفاتر ہیں جہاں روزانہ کی بنیاد پر کھانے پینے کی اشیاء، روٹی، پھل، سبزیاں بیکار سمجھ کر پھینک دی جاتی ہیں، خاص طور پر پکا ہوا کھانا۔ اگر ہم اسی کھانے کو ضرورت مندوں میں بانٹ دیا کریں تو کھانا ضائع ہونے سے بھی بچ جائے گا اور کسی غریب کا پیٹ بھی بھر جائے گا۔ زیادہ تر کھانا شادی بیاہ کے موقع پر ضائع ہوتا ہے، جب لوگ اپنی پلیٹیں بھر لیتے ہیں اور بعد میں اسے ضائع کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں کومل احمد جیسے نوجوانوں کی ضرورت پاکستان میں بھی ہے، جو پڑھائی کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت کے لیے بھی کوشاں ہوں۔ رواں برس اقوام متحدہ کی خوراک اور زراعت کی عالمی تنظیم کی طرف سے جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ بچے ہوئے کھانے کے ساتھ مسائل صرف ترقی یافتہ ملکوں تک ہی محدود نہیں ہیں، بلکہ مسئلہ افریقی ممالک، مثلاً جنوبی افریقہ میں بھی موجود ہے۔ رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں خوردہ فروشوں اور صارفین کی طرف سے ضائع خوراک 870 ملین بھوکے افراد کو کھانا کھلانے کے لیے کافی سے زیادہ ہے، جبکہ صرف امریکہ میں ہر سال 60 ملین میٹرک ٹن خوراک برباد کر دی جاتی ہے، جس کی اندازن قیمت 162 ارب ڈالر ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ مسئلہ آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ مزید بدتر ہو سکتا ہے، اور 2030 تک جب عالمی سطح پر متوسط طبقے کی آبادی میں اضافہ ہوگا تو صارفین کے بچے ہوئے کھانوں کی لاگت اندازن 600 ارب ڈالر تک جا پہنچ سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کھانے کا فضلہ نہ صرف سماجی مسئلہ ہے بلکہ اقتصادی اور سنگین ماحولیاتی مسئلہ بن چکا ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ایک سوال صدیوں سے فلاسفروں کو تنگ کر رہا ہے کہ آیا تخلیقی کام کرنے والے تھوڑے سے پاگل ہوتے ہیں؟ اب جینیٹکس پر تحقیق کرنے والوں کا خیال ہے کہ انہوں نے اس کا جواب تلاش کر لیا ہے۔ یعنی جو چیز کسی کو تخلیقی صلاحیت دیتی ہے وہ اسے تھوڑا پاگل بھی بناتی ہے۔ آرٹسٹ ونسنٹ وین گو سٹاری نائٹ جیسی عظیم پینٹنگز کے خالق ہیں۔ ریاضی دان جان ناش نے اقتصادیات میں انقلابی نظریات پیش کیے۔ یہ دونوں اپنے اپنے فن کے نابغہ روزگار مانے جاتے ہیں، مگر دونوں ہی کو وہموں اور شدید مایوسی کے دورے پڑتے رہے ہیں۔ جینیٹکس کے ماہر کاری سٹیونسن نے ایسے انتہائی ذہین انسانوں کے دماغ کا، جنہوں نے حیران کر دینے والی پینٹنگز بنائیں یا ریاضی کے مسئلے حل کیے، عام انسانوں کے دماغوں سے موازنہ کیا۔ وہ کہتے ہیں، کچھ تخلیق کرنے کے لیے آپ کی سوچ مختلف ہونی چاہیے۔ آپ کو دوسروں سے ماورا ہو کر سوچنا ہوگا، اور جب آپ صبح کے وقت اپنے حلقے سے باہر نکل کر سوچتے ہیں تو پھر رات کو اپنے اس حلقے میں واپس نہیں جا سکتے۔ چنانچہ آئس لینڈ میں ڈیکوڈ جینیٹکس گروپ میں اپنے رفقا کے ساتھ سٹیفنسن نے ہزاروں اداکاروں، موسیقاروں، مصنفین اور فنکاروں کے بارے میں معلومات جمع کی اور پھر ان کے جینز کا بھی مطالعہ کیا۔ محققین کو پتہ چلا کہ ان لوگوں کی جینز میں وہی خصوصیت پائی گئی جو ایسے لوگوں میں موجود تھی جو سکسوفرینیا کا شکار تھے، حالانکہ ان فنکاروں میں ایسی کسی بیماری کے آثار نہیں تھے۔ سٹیفنسن اسے دو دھاری تلوار سے تشبیہ دیتے ہیں۔
Creativity, just like
almost everything in our world, everything in our lives comes with a price. And that price is paid by this 1%.
تخلیقی صلاحیت کی ہماری دنیا میں دیگر تقریباً سب چیزوں کی طرح ہماری زندگی کی سب چیزوں کی طرح کچھ قیمت چکانا پڑتی ہے اور 1% لوگ یہ قیمت سکیٹسوفرینیا کی صورت میں چکاتے ہیں. ہمارا دماغ ہمیں دو طرح کی صلاحیتیں عطا کرتا ہے. بعض لوگوں کے لیے یہ صلاحیتیں اچھی اور بعض کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں. سٹیفنسن کہتے ہیں کہ تخلیقی صلاحیت اور دماغی مرض کا باہم تعلق طبی ماہرین کو سکیٹسوفرینیا کے علاج میں مدد دیتا ہے تاکہ ہوش بھی ہو اور جنوں بھی رہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
تقریباً 1 ارب 20 کروڑ لوگ روزانہ $1.25 سے بھی کم آمدنی پر گزارا کرتے ہیں. $1.25 کی رقم عالمی بینک کی جانب سے آمدنی اور کم سے کم خرچ کا تخمینہ ہے جو ایک شخص کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے درکار ہے. آج اس حد کو عمومی طور پر بین الاقوامی پیمانے پر غربت کی سطح خیال کیا جاتا ہے, اور جو لوگ اس سطح سے نیچے زندگی گزارتے ہیں جو دنیا کی آبادی میں 6 میں سے 1 یا 17% بنتے ہیں وہ انتہائی مفلس شمار کیے جاتے ہیں. اعداد و شمار کی روشنی میں انتہائی غربت کی اصطلاح محض ایک تعریف کے زمرے میں آتی ہے. اس سے ادھورے خوابوں, وسیع معنوں میں معاشرے کے اندر صلاحیت کے قیام اور ایک کٹھن زندگی کی عکاسی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ محدود وسائل کو خوراک, دواؤں, رہائش یا تعلیم کی مد میں استعمال کے فیصلے کا دائرہ بہت محدود ہو کر رہ جاتا ہے. اس لیے کہ جو لوگ غربت کی سطح پر یا اس سے نیچے زندگی گزارتے ہیں وہ اپنی آمدنی کا 80% خوراک پر خرچ کرتے ہیں اور وہ ہنگامی ضرورتوں کے لیے پیسے بچانے کے اہل نہیں ہوتے. پھر بھی گزشتہ ربع صدی کے دوران صورتحال میں بہتری پیدا ہوئی ہے. 1990 کے بعد سے 1 ارب 20 کروڑ لوگوں کی موجودہ تعداد پہلے 1 ارب 91 کروڑ کے مقابلے میں 43% بہتری کی نشاندہی کرتی ہے, اور اس سے یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ سن 2030 تک ہم مزید 1 ارب لوگوں کو غربت سے نکال سکیں گے. یو ایس ایڈ کی قیادت میں امریکہ اپنے بین الاقوامی شریک کاروں کے تعاون سے اقتصادی مواقع, صحت, خوراک کی سلامتی, تعلیم, مساوات, استحکام اور لاکھوں لوگوں کے لیے جواب دہ حکمرانی کو بہتر بنانے کی خاطر سخت کوششیں کرتا رہا ہے. تاریخ میں پہلی مرتبہ اب سن 2030 تک انتہائی غربت کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس طریقہ کار, ٹیکنالوجی اور وسائل موجود ہیں. یہ کام آسان نہیں ہوگا, پھر بھی ممکن ہے صرف اس صورت میں کہ ہم اس کام کے لیے ایک عالمی برادری کے طور پر یکجا ہو جائیں. لہذا ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم انتہائی غربت کو ختم کرنے کے لیے ترقی کی موجودہ صلاحیتوں کو استعمال میں لائیں, مثال کے طور پر خوراک کی سلامتی, بچوں کی زندگیوں کو بچانے اور تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے کام کریں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا بھر میں لوگوں کو اس بات کی دعوت دیں کہ ترقی کے پرانے اور مستقل چیلنجوں کے حل کے لیے نئے تصورات اور اختراعات سامنے لائیں, اور ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اقتصادی نمو کو مہمیز دیں اور عالمی معیشت سے لوگوں کو مربوط کریں. اگر ہم یہ سب کچھ کر سکیں گے اور اگر ہم اپنی ترقی کو تیز کر سکیں اور کلیدی شعبوں پر توجہ دے سکیں تو ہمارا خیال ہے کہ ہمائندہ 15 سال کے اندر انتہائی سطح کی غربت کا یکسر خاتمہ کر سکتے ہیں.
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر, پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر مشا ٹوبنسکی. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام راؤنڈ ٹیبل پیش کریں گی نفیسہ ہود بھائی, ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گے انجم ہیرلڈ گل. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.